سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد،
اللهم صل وسلم
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات محمد وآل محمد. ایضا گرامی، خالق دو عالم کا اعلان ہو رہا ہے کہ میرے رسول، کافر لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی حقانیت کی گواہی کے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. عزیزان محترم، اس آئے شریفہ کے ذیل میں ہماری جو گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج اس گفتگو کا اختتام انشاءاللہ ہو جائے گا، عنوان ہے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، یعنی تمام دنیا کا واحد مذہب ہونے کی اگر کسی دین میں صلاحیت ہے تو فقط و فقط اسلام ہے. عزیزان محترم، اس لیے کہ کوئی بھی قانون اہم ہوتا ہے بنانے والے کی شخصیت کے اعتبار سے، تو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس نے قانون بنایا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کیا قانون بنایا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو پیش کرنے والا کون ہے، اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ عمل پیرا ہونے والا اور عمل کرانے والا کون ہے. تو عزیزان محترم، اس پورے سلسلے کو اگر آپ باریک بھی نگاہوں سے، دقیق نگاہوں سے آپ دیکھیں گے، تو یہ تمام خوبیاں، عالمی قانون ہونے کی صلاحیتیں تمام دنیا کے مذاہب میں فقط و فقط اسلام کے پاس ہیں. اس لیے کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جو نہ کسی ایک خاص زمانے کے لیے ہے، نہ خاص ایریے کے لیے ہے، نہ خاص لوگوں کے لیے ہے، بلکہ یہ مذہب جو ہے یہ عالمین کے لیے مذہب ہے. یعنی اللہ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور نبی ہیں رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. اور عزیزان گرامی، دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس، اے ہمارے حبیب، ہم نے تمہیں تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے معین کیا ہے. تو جہاں جہاں انسان ہیں وہاں وہاں کے لیے قانون ہے. اب یہ تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا انسان کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. وہ تو خالق عالم ہے، جانتا ہے کہاں کہاں ہے. تو اب یہ تمہاری فکروں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ جتنا تمہارے پاس علم ہوگا اتنا ہی قانون اسلامی کی وسعت واضح اور روشن ہوتی چلی جائے گی. تو عزیزان محترم، ہمارا مذہب وہ نہیں ہے کہ ترقی کو دیکھنے کے بعد مذہب کی حقانیت متاثر ہو جائے، بلکہ جتنی ترقیاں ہوں گی مذہب اسلام کی حقانیت اور روشن و واضح ہوتی چلی جائے گی. اس لیے کہ یہ مذہب لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ مذہب اس خالق کا بنایا ہوا ہے جو خالق انسان بھی ہے، خالق فطرت بھی ہے، خالق دین بھی ہے. لہذا اس نے دین کی فطرت پر انسان کو بنایا ہے. توجہ چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ فطرت کے مطابق دین آیا ہے. نہیں، غلط. اس لیے کہ دین پہلے ہے، توجہ چاہوں گا، انسان کی خلقت بعد میں ہے. اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی بنا انسان بعد میں ہے، حاجی پہلے آ گیا ہے. تو توجہ چاہتا ہوں، تو قانون پہلے ہے. لہذا فطرت انسانی کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، فطرت انسانی کو اسلام کے مطابق. لہذا اگر کوئی اسلام کو نہیں مانتا ہے تو خلاف فطرت عمل کر رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں خدا جوئی ہے، انسان کی فطرت میں خدا کی عبادت ہے، انسان کی فطرت میں اطاعت خدا ہے. جب بھی پابندیاں ہٹیں گی تو انسان خدا کی طرف دوڑے گا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، آپ دیکھیں پانی کی فطرت کیا ہے. پانی ہمیشہ نشیب تلاش کرتا ہے، ہمیشہ نشیب تلاش کرتا ہے. اب آپ نے پائپ کے ذریعے، الیکٹرک کے ذریعے، موٹر کے ذریعے اس کو ہزاروں میٹر اوپر لے کے چلے گئے، لیکن جب یہ پابندی ہٹے گی تو پانی کی فطرت نہیں بدلے گی عزیزان گرامی، یہ وہیں جائے گا. تو یہ سماج کی پابندیاں، یہ زبان کی پابندیاں، یہ سیاست کی پابندیاں، یہ حکومت کی پابندیاں، یہ علاقے کی پابندیاں، یہ دولت کی پابندیاں، یہ اولاد کی پابندیاں، یہ ماں باپ کی پابندیاں، جس دن ہٹیں گی اس دن انسان صرف خدا کی طرف جائے گا اور کسی طرف نہیں جائے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، انسان کی فطرت میں خدا جوئی، اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ جس وقت کے تم طوفان میں پھنستے ہو تو تمہیں خدا یاد آتا ہے، اور جب تم ہم تمہیں کنارے لگا دیتے ہیں تو تم ویسے ہی سرکش ہو جاتے ہو جیسے پہلے تھے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، امام سے کسی نے کہا کہ مولا خدا کو کیسے پہچانا، تو امام وہ ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو دیکھنے کے بعد اس کی فطرت کے مطابق، اس کی سطح علمی کے مطابق جواب دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اے بی سی ڈی جانتا نہیں ہوں اور آپ نے ٹیگور کے شعر مجھے سنانا شروع کر دیے تو مجھے کیا خبر ہوگی. عزیزانی گرامی، امام جیسی سطح دیکھتا ہے ویسے گفتگو کرتا ہے. سوال کرنے والا جو ہے تاجر ہے، تاجر ہے. امام نے مسکرا کے کہا تم نے سفر کیا ہے کشتی کا؟ کہا مولا کیا ہے. کہا کیا ہے تو اس میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کشتی طوفان میں آئی ہو؟ کہا مولا بے شک آئی ہے. کہا جب آئی ہے ہر طرف سے سہارا چھوٹ گیا، تمام خداؤں کا راستہ بند ہو گیا تمہارے. اس وقت میں جب ہر وقت موت نظر آ رہی تھی اور زندگی کا اینڈ دکھائی دے رہا تھا, اس وقت میں تو نے کبھی احساس کیا, سوچا کہ کوئی اندیکھی ذات ہے جو بچائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں, کوئی اندیکھی ذات ہے جو اس طوفان میں بچائے گی, بے سہاروں کو سہارا دے گی؟ کہا بے شک. کہا اسی ذات کا نام خدا ہے جو مایوسیوں میں جب کوئی سہارا نہ ہو اور وہ سہارا دے, اسی ذات کو خدا کہا جاتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی قدر, اسلام ایک آفاقی مذہب ہے تمام عالمین میں. میں نے کل تک عرض کیا تھا کہ اگر انسان, آج انسان امن و امان کی تلاش میں ہے, لیکن انسان تلاش تو ضرور کر رہا ہے, مگر سوچیں آپ کہ میں پتھریلی زمین میں پانی کو تلاش کرنا شروع کروں تو میرا ہاتھ پیر تو ٹوٹ جائیں گے مگر پانی نصیب نہیں ہوگا. پانی وہاں ڈھونڈا جائے گا جہاں ماہرین بتائیں گے کہ یہاں زمین کھودی جائے گی تو پانی ملے گا. یہ زرخیز زمین ہے, یہ سونے کی زمین ہے, اور آج تو اتنا زمانہ ڈیولپ ہو گیا ہے, علم نے اتنا خود کو آگے بڑھا لیا ہے کہ بڑے بڑے ماہرین زمین سونگ کے بتا دیتے ہیں تیل کہاں نکلے گا. سوچنے کی بات ہے, یہ ساری تحقیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی عزیزانی گرامی؟ ہر چیز کو سونگھ کے تحقیق کر کے بتا دیا رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ یاد رکھیں آپ کہ ہر چیز کو دیکھنے کے بعد انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے, کیسے ہونے والا ہے. تو خالق دو عالم بھی فطرت انسانی سے باخبر ہے عزیزانی گرامی, فطرت انسانی سے باخبر ہے. اور اسلام جو ہے حقیقت امر یہ ہے کہ اسلام فطرت انسانی کو پڑھنے کے بعد اندازہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے کس طریقے سے کنٹرول میں آئے گا. تو میں نے اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے, پورے دین کی جان, پورے دین کی روح, پورے قرآن کی روح, پوری انسانیت کی روح, پوری کائنات کی روح توحید ہے. توحید ہے, اگر توحید پہ ہمارا یقین ہے تو خدا کی قسم یاد رکھیں آپ کہ ہم کہیں بھی لغزش نہیں کھائیں گے. لغزش ہوتی ہی وہاں ہیں جہاں توحید میں کمی ہوتی ہے. چنانچہ آپ اندازہ لگائیں تو ہمارے پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی دیر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اتنی دیر وہ ایمان سے خارج رہتا ہے. یہ امام کا قول ہے. اتنی دیر اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا تو گناہ کرتا ہے, اگر یقین ہو تو گناہ نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, بچے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, شرارت کر رہے ہیں, باپ نے کہا اب یہاں تو وہ بھی نہیں کر سکتے. مصیبت تو یہ ہے کہ بچوں کو اسکول کا رخ دکھاتے ہی 911 رٹا دیا جاتا ہے, چاہے کلمہ شریف یاد ہو یا نہ ہو, مگر یہ ضرور یاد ہوتا ہے بہرحال, لیکن سب ایسے نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی, جب تک نگاہیں باپ کے سامنے رہتی ہیں تو بچہ محتاط رہتا ہے, اور جب دیکھا کہ باپ سو گئے یا نگاہ ادھر گئی, اپنے کام میں مشغول ہو گئے. اور پہلے زمانے میں یہاں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بہرحال بچپن اپنا دیہاتوں میں کچھ تو ہوں گی گزارا ہوگا, دوپہر کا وقت ہے, نیم کا درخت ہے, بیٹھک سامنے ہے, ابا حضور بیٹھک میں لیٹے ہوئے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں, بیٹے نے جھاگا شرارت کرنے کے لیے, دوپہر کا وقت, سناٹے کا وقت ہے, شرارت کی جائے. ابا نے کہا ہوں, فوراً بھاگ کے گھر کے اندر چلے گئے. اب دیکھا کہ ابا مشغول مطالعہ ہیں تو اس نے کہا اب کے تو کھڑے ہو کے گئے تھے, اب بیٹھ کے جائیں گے تاکہ کتاب کی آڑ میں نکل جائیں. تو حضور والا یہ مثال کیوں دے رہا ہوں میں آپ سے کہ جب تک یقین رہتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو بچہ شرارت سے رکا رہتا ہے, اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ غافل ہو گیا تو شرارت نہیں کرتا ہے. دوسری بات میں یہی والی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں بیٹھا گاڑی میں ایک صاحب کی, انہوں نے دن ادن گاڑی دوڑانا شروع کی, ایئرپورٹ سے آنے میں دیر ہو رہی تھی, مجلس میں دیر نہ ہو جائے. یہ مثال ہے بھائی, واقعہ نہ سمجھ لیجیے گا. ہاں ہاں, یہ خیال رکھیے گا. تو دیکھا غور سے انہوں نے ادھر ادھر لائٹ جو تھی سرخ تھی, مگر نہ ادھر ٹریفک نہ ادھر ٹریفک, انہوں نے جھانک کے یوں نکال دیا, نکال دیا. اب اگلا سگنل آیا وہ بھی اتفاق سے سرخ تھا, لیکن یہ وہاں رک گئے, وہاں بھی کوئی ٹریفک نہیں تھی. میں نے کہا بھائی وہاں تو آپ رکے نہیں, یہاں رک گئے, یہاں بھی نکال لیجیے, دیر ہو رہی ہے. کہا مولانا آپ نے دیکھا نہیں, وہ کیمرہ ادھر بھی لگا ہے, ادھر بھی لگا ہے, ادھر بھی لگا ہے. یہ خیال رہے کہ جیسے گاڑی نکلے گی تو ادھر ہم نکلے, ادھر سے پھر مشین سے ٹکٹ نکلے گا اور چند روز کے بعد گھر کے باہر گھر میں پہنچ جائے گا. تو اس لیے رک گئے حضور والا. دیکھیے سگنل وہی تھا لیکن وہاں کیمرہ نہیں تھا, یہاں کیمرہ تھا, ڈرائیور وہی, گاڑی وہی, مسافر وہی, لیکن انداز بدلا کہ نہیں بدلا. اگر ہمیں یقین ہو کہ خدا ہے, دیکھ رہا ہے, اس کے کیمرے سے کوئی غافل نے بچ کے جانے والا نہیں ہے. یہ کمپیوٹر تو ڈاؤن بھی ہو جائے گا, اس کی الیکٹریسٹی تو چلی بھی جائے گی, لیکن الہی کیمرہ تو تاریکی میں بھی کام کرتا ہے, سات پردوں میں دیکھتا رہتا ہے. قرآن نے اس کے نشاندہی کی ہے. تو اگر وجود خدا پر یقین ہو جائے, اگر یقین ہو جائے کہ نبی دیکھ رہے ہیں, دو فرشتے دیکھ رہے ہیں, اور یہ یقین ہو جائے کہ پردہ غیب سے وارث رسول دیکھ رہا ہے, تو خدا کی قسم گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے لگیں گے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزانی گرامی, ایک چیز میں آپ سے اور عرض کروں, ایک جو پرابلم آتی ہے, میں بہت ہی حساس پوائنٹس کو ٹچ کرتا ہوں, یہ میری عادت ہے. کبھی کبھی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, مگر کوئی بات نہیں, ہم ناراض کرنا جانتے ہیں تو راضی کرنا بھی جانتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو عزیزانی گرامی ہوتا کیا ہے, مطلب کوئی صلاحی بات کہیے, مثال کے طور پر جوانوں سے ہم کہیں بھائی دیکھو تم بڑے ہو گئے ہو, بالغ ہو گئے ہو, عاقل ہو گئے ہو, داڑھی رکھ لو, مولانا رکھ تو لیں, ہمارے ساتھی کیا کہیں گے, اسکول میں لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ اب تو داڑھی فیشن میں آ گئی, اب تو دیکھیے جتنے جتنے کیا کیا ہیں وہ اتنی اچھی داڑھی بھی رکھتے ہیں. عزیزانی گرامی, پردے کو کہا بیٹیوں سے کہ پردہ رکھو, کہا رکھ تو لیں لیکن لوگ کیا کہیں گے, سہیلیاں چڑھائیں گی. دیکھا آپ نے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو یہ ایک ذہن ہے. ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں ایک جگہ کا. رمضان میں ایک جگہ میں گیا تو میں نے کہا بھائی اب کے رمضان میں قرآن خوانی ہونی چاہیے, تھوڑا تھوڑا پڑھو لیکن پڑھنا چاہیے. تو ایک صاحب آئے بڑی پابندی سے آئے, تین چار دن بڑی پابندی سے آئے, پھر ایک دم غائب ہو گئے. میں نے کہا بھائی غائب کیوں ہو گئے, کہنے لگے ہمارے ساتھی بڑا چھیڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حافظ جی آئیے, حافظ جی آئیے, حافظ جی آئیے. دیکھا آپ نے, یعنی یہ کبھی کبھی ایسے مذاق گمراہی کا سبب بنتے ہیں, کبھی نہ کیجیے گا. تو عزیزانِ گرامی, لوگ کیا کہیں گے, یہ ایسا ذہنوں پہ مسلط ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ خدا کیا سوچے گا, کیا کہے گا, امام کیا کہیں گے, ان سے کیا ملے گا, یہ ہم نہیں سوچتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کی فکر ہے. تو یاد رکھیے آپ کے لوگوں کے کہنے پہ چلیے گا تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, دیوانے ہو جائیے گا لیکن لوگوں کے اعتراض ختم نہیں ہوں گے. مثال دیتا ہوں, حضرت لقمان جو کہ حکیم ہیں, جن کے نام پہ پورا قرآن کریم کا سورہ ہے, انہوں نے بیٹے کو نصیحت ہے کہ کچھ, بیٹے نے کہا بابا آپ کے بارے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, مجھے بڑا غصہ آتا ہے, اور آپ یہ نہ کیا کیجئے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. کہا بیٹا سنو, میں حکم خدا کی تعمیل کرتا ہوں, لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نہ کیا کرو. کہا رہتے تو ہم یہاں ہیں, فکر کیسے نہ کریں, یہی ہے نا اعتراض. دیکھا آپ نے کہ مولانا آپ لوگ تو آ کے چلے جاتے ہیں, فیس تو ہمیں کرنا پڑتا ہے, یونیورسٹی ہم جاتے ہیں, آفیسز ہم جاتے ہیں, کمپنیز کو ہم فیس کرتے ہیں, آپ کو کیا معلوم ہے, آپ کو کیا خبر ہے. حضور دیکھا آپ نے, یعنی کئی سو سال پہلے بھی وہی اعتراض تھا, آج وہی اعتراض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد ایک ہی ہے, زبانیں بدلی ہیں. عزیزانی گرامی, صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, انسان کو اگر یقین ہو, ایمان ہو خدا پر, رسول پر, امام پر, تو کوئی طاقت ہمیں عمل خیر سے نہیں روک سکتی. چنانچہ جناب لقمان نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, کل جواب اس کا ملے گا. جناب لقمان صبح کو نکلے, ان کی بہترین سواری گدھا. آج تو لفظ گدھا کہہ دیجیے گا لوگ جڑ جائیں گے. تو کہا اس وقت کی بہترین سواری تھی. گھر سے نکلے, آگے باپ پیچھے بیٹا, ایک طرف سے رد ہوئے. آپ لوگ زور سے صلوات بھیجئے تاکہ ادھر ادھر سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ ذرا دخل در معقولات نہ کریں. اب ایک نعرہ حیدری بھی لگا دیجیے. تو عزیزان گرامی, تو جناب لقمان جو تھے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس طرف سے گزرے, اور گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہا کتنے ظالم باپ بیٹھے ہیں, ایک بیچارہ نحیف و نظار اور لن ناتواں گدھا ہے, دونوں چڑھے بیٹھے. تو جناب لقمان نے کہا بیٹا تم اتر جاؤ اور تم گدھے کی رسی پکڑو, چلتے ہیں. کچھ دور چلے, دوسرے گاؤں سے گزرے, تو انہوں نے کہا کہ کتنا ستم ظریف باپ ہے کہ بیٹا پیدل جا رہا ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. جناب لقمان نے کہا بیٹا اب تم گدھے پہ بیٹھ جاؤ, اب میں گدھے کی رسی پکڑتا ہوں. تیسرے گاؤں سے رد ہوئے تو لوگوں نے کہا کیسا بے شرم بیٹا ہے کہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے, بیٹا گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. جناب لقمان نے کہا اچھا تم بھی اتر آؤ, ہم بھی اتر آئیں, ایک طرف سے تم رسی پکڑو, ایک طرف سے ہم رسی پکڑتے ہیں. اب جو ایک اور گاؤں سے گزرے تو کہا کہ کتنے بے وقوف دونوں کے دونوں ہیں, سواری موجود ہے, پیدل جا رہے ہیں. تو جناب لقمان رکے, کہا بیٹا ساری تدبیریں ختم ہو گئیں لیکن اعتراض ختم نہیں ہوا, تو اگر لوگوں کے اعتراض پہ چلتے رہو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. تمہیں وہ کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے, لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, اللہ راضی رہے, رسول راضی رہے, امام راضی رہے, صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. عزیزان محترم, یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انسان جب ہمارا ایمان ہے تو احساس کمتری کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ بے عیب ہے, ہمارا رسول دامن گناہ اس کے یعنی گناہ کا داغ اس کے دامن پہ نہیں ہے, امام جن سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا ہے, کتاب خدا جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, آغاز ہی سے ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. جب شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو حضور کتاب بے عیب, خدا بے عیب, نبی معصوم, امام معصوم, تو پھر خطرہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی, اگر کل کو کسی ڈاکٹر کے جا کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ڈاکٹر دیوانہ ہو گیا, تو انہی کو پولیس میں بھیج دیا جائے گا. تو عزیزان محترم, اگر ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمارا خدا بے عیب ہے, ایمان ہے ہمارا عظیم ترین, تو کچھ بھی کوئی کہتا رہے ہمیں سب دیوانے نظر آئیں گے, بس ذات خدا ہمارے سامنے رہنا چاہیے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, تو جتنی معرفت خدا ہوگی اتنا ہی انسان عمل میں مستحکم ہوگا. معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ معرفت حاصل ہوتی ہے عزیزان گرامی علم کے ذریعے. تو کیا ہمارا علم ذاتی ہے؟ قرآن نے کہا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے, تو لا تعلمون شیئا, تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے, تمہیں خبر ہی نہیں تھی, جاہل تھے, کچھ نہیں معلوم تھا. پھر آگے چل کر دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر کیسے علم حاصل کریں ہم, تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کان دیے, تمہیں آنکھیں دیں, تمہیں دل دیا, کیوں؟ تاکہ تم شکر خدا کر سکو. تو عزیزان گرامی, جاہل پیدا ہوئے, علم کا ذریعہ کیا بنایا؟ کانوں کو بنایا, آنکھوں کو بنایا, دل کو, دماغ کو فیصلے کے لیے رکھا اللہ نے. یعنی یہ ہے رپورٹر, ذریعہ ہے علم کا, یہ ذریعہ ہے علم کا. اگر بہرا ہو آدمی تو صحیح رپورٹ دے گا, نہیں دے گا. اگر آنکھوں میں فرق ہے تو صحیح رپورٹ جائے گی, نہیں جائے گی. ایک لطیفہ میں آپ سے سناتا ہوں کہ جب آدمی خود ہی رپورٹر ہی بیمار ہو جائے تو رپورٹ کیا ہوگی. ایک آنکھ کے مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچے, کہا کہ بھائی میری آنکھ میں تکلیف ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے دو نظر آتے, مجھے تکلیف یہ ہے کہ میری آنکھ میں ایک آدمی دو نظر آتا ہے. توجہ چاہوں گا دھیان سے, زیادہ تشریح نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ آپ چاروں کو یہی مرض ہے. اب سوچئے جہاں مریض سے زیادہ ڈاکٹروں کا یہ عالم ہوگا تو وہاں کیا ہوگا, رپورٹ صحیح ملے گی. عزیزانی گرامی, تو ضروری ہے جو وسیلہ علم ہو. آپ نے, میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, آپ مسکرا دیے. لیکن غور کریں آپ کہ اگر وسیلہ علم ناقص ہوتا ہے تو پھر فیصلہ صحیح نہیں ہوتا ہے. جب اس دماغ کے لیے وسیلہ علم صحیح نہ ہو تو دماغ نتیجہ صحیح نہیں دے گا, دل صحیح نہیں دے گا. تو ایک جسم کے لیے جب وسیلہ ناقص گوارا نہیں ہے تو پھر دین کے لیے کوئی ناقص وسیلہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ صلوات علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے. تو عزیزانِ گرامی, عزیزانِ گرامی, ہم جاہل تھے, پیدا ہوئے جاہل پیدا ہوئے. اللہ نے عقل دی, دماغ دیا, دل دیا, کان دیے, آنکھیں دیں. ان کے ذریعے اب ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں آپ سے ساتھ ہی ساتھ, میں بیچ بیچ میں تھوڑا سا وہ ٹچ بھی کرتا رہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے عزیزانی گرامی؟ چونکہ ہم احساس کمتری کا بہت زیادہ شکار ہیں اور یہی ہماری پستی کی دلیل ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں عزیزان محترم, یہ جو آنکھ کے دیکھنے کا فلسفہ ہے یہ تو اب سائنس نے بتایا ہے کہ پہلے چیز کا نور آتا ہے, آنکھ اس کو قبول کرتی ہے, پھر طے کرتی ہے کہ چیز کیا ہے, وہ دماغ میں بھیجتی ہے, پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے یہ چیز جو ہے یہ پلیٹ ہے, یہ سفید ہے, یہ رنگین ہے, وغیرہ 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 اس طریقے سے ہوتا ہے. تو پہلے اس کا نور ہماری آنکھوں میں آتا ہے, اس کے بعد آنکھیں آگے رپورٹ کرتی ہیں. یہ فلسفہ آج کی میڈیکل سائنس کا ہے, ایک بڑا ناز ہے. خدا کی قسم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ فلسفہ دیا ہے کہ چیزیں جو تم دیکھتی ہو آنکھ کا نور وہاں نہیں جاتا ہے بلکہ چیز کا نور تمہاری آنکھ میں آتا ہے اور آنکھ فیصلہ کرتی ہے. یہ امام نے فرمایا ہے. تو میں بیچ بیچ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ سائنس پڑھیں, میڈیکل سائنس پڑھیں, تحقیق کریں, ریسرچ کریں, پی ایچ ڈی کریں, کچھ بھی کریں, مگر ائمہ طاہرین کی سوانح حیات کو پڑھتے رہیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور آپ غیروں کی بزم میں جا کر میڈیکل کے ساتھ ساتھ امام میڈیکل امام صادق کا پیغام بھی پہنچائیں گے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو عزیزانے بندہ پرور, میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ خداوند عالم کی معرفت کے لیے اللہ نے عقل دی ہے, سب سے بڑا رہبر عقل ہے, دل و دماغ ہے, لیکن ذریعہ آنکھ ہیں, کان ہیں, ہاتھ ہیں, شامہ ہیں. یہ تمام حواس خمسہ ظاہری ہیں جو ہمیں رپورٹ دیتے ہیں. یعنی پانچ حواس خمسہ ہیں عزیزانی گرامی کہ جو ہمیں رپورٹ پہنچاتے ہیں اور دماغ اس پہ فیصلے دیا کرتا ہے. دیکھا آپ نے کہ جسم کا وسیلہ بھی اللہ نے پانچ کو بنایا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں. لیکن ایک وہ انسان ہے عزیزانی گرامی کہ جو پیدا ہی عالم ہوئے ہیں, دنیا میں آ کے انہوں نے پڑھا نہیں ہے بلکہ ان کی خلقت ظاہری بات میں ہے اور تعلیم قرآن پہلے ہے, چنانچہ قرآن اعلان کر رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ جو کہ رحمان ہے اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی اور اسے خلق فرمایا، پھر اسے قوت بیان عطا کی. اب ترتیب دیکھیے آپ کہ جناب آدم سے لے کے آج تک کون ہے، کس نے قرآن سنایا. توجہ چاہتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا جو یہاں آ کے آنکھیں بند کر کے حفظ کرے وہ ہم جیسا انسان ہے، لیکن جو پیدا ہو اور آغوش نبی میں قرآن پڑھے وہ وہاں سے پڑھ کر آیا ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، اب توحید کے سلسلے میں، معرفت توحید کے سلسلے میں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، بہت سی چیزیں ہیں اللہ کی معرفت کے سلسلے میں. ایک عظیم ترین چیز جو ہے توکل، اللہ پہ بھروسہ. ہم کہتے تو ضرور ہیں توکل علی اللہ، لیکن کتنا توکل ہے ہمارا؟ حضور والا ایرا غیرا نتھو خیرا پہ ہمارا توکل ہے. ڈیڑھ پیسے کے آدمیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، مگر جو سب سے زیادہ قوی ہے اسی کے پیچھے نہیں دوڑتے. دیکھیے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، معاف کیجیے گا، ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی انرجی پہ، اپنے علم پہ، اپنے وسائل پہ، اپنے مال پہ، اپنے بزنس پہ بڑا غرور ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ واہ بس کافی ہے، کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی، یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے. ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا. ایک وہ ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، اللہ نے جب رزق کا وعدہ کیا ہے تو دے گا. حضور نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ نے، جس اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اگر دماغ نہ دیتا تو علم کہاں سے ہوتا. آپ اگر بزنس میں کامیاب ہیں، اگر عقل نہ دی ہوتی تو کیسے آپ کامیاب ہوتے. عزیزان محترم، یہ خیال رکھنا چاہیے انسان کو کہ جب وہ چاہے کھینچ سکتا ہے، جب وہ چاہے دے سکتا ہے. کبھی کبھی اللہ انسان کا امتحان نعمت دے کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کا امتحان نعمت لے کر لیتا ہے، یہ خیال رہے. اب ہم گھر میں بیٹھے رہیں اللہ دے گا، جی نہیں، گھر سے نکلیے، کوشش کیجئے، تلاش کیجئے. رزق دینا اس کا کام ہے، راستہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، راستہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ حلال کمائیں یا حرام کمائیں. یعنی اس نے کہا کہ 100 ملیں گے تو 100 ملنا ہے، اب یہ آپ کے ایمان پر ہے کہ آپ حلال سے 100 لے لیں یا حرام سے 100 لے لیں. توجہ چاہتا ہوں، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ کا بے صبری کیجئے گا تو حلال کو حرام کر دیجئے گا، اور اگر صبر سے کام لیجئے گا تو حلال ملے گا. لیکن انسان بڑا بے صبرا ہے، خدا کی قدم انسان کو اپنے خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. چنانچہ مولا کا واقعہ سناتا ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، تو عزیزان گرامی، مولا کائنات آئے مسجد میں، نماز پڑھی، مسجد کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اسے دیکھا، اس سے کہا کہ یہ میری سواری ہے، اس کا خیال رکھنا، میں دو رکعت نماز، میں ابھی مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اب جو مولا کائنات نماز پڑھ کے آئے تو وہ صاحب جو تھے رفو چکر، غائب ہو گئے. مولا کا دوست تھا، کہا دیکھو فلاں گلی کے نکڑ پہ ایک شخص کھڑا ہوگا، مہار ناقہ بیچ رہا ہوگا، وہ اتنے مانگے گا، تم اتنے دے دینا، وہ اس پہ راضی ہو جائے گا. مولا نے بھیجا، ایسے ہی ہوا جیسا مولا نے فرمایا تھا، اور وہ پلٹ کے آ گیا. تو مولا نے بہت ہی آہ سرد بھری، مجھے معلوم تھا یہ ضرورت مند ہے، میں نے سوچا اگر یوں دے دوں گا تو سمجھے گا علی نے مجھے ذلیل کیا، لہذا میں نے سوچا کہ اس کو میں مزدوری کی شکل دے دوں، لہذا میں نے کہا کہ تو نگرانی کرتا رہے. نگرانی کرنا میری نیت یہ تھی کہ میں 2 یا 3 درہم جو ہے آنے کے بعد اس کو دوں گا، لیکن اس بے صبرے سے صبر نہیں ہوا، اور اس نے چوری کر لی. اللہ نے حلال سے غذا لکھی تھی، مگر جلد بازی سے حلال کو حرام کر لیا. ملا اتنا ہی مگر اس نے اپنی بے صبری سے حلال کو حلال حرام کر لیا. تو دوستو اگر ہم اللہ پہ توکل رکھیں اور اس کی قدرت پہ بھروسہ کریں, وقت کی پریشانی ہوگی لیکن قدرت کاملہ سے خالق دو عالم ہم کو حلال راستے سے وہ رزق دے گا کہ یہاں بھی عزت رہے گی وہاں بھی عزت رہے گی. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اب سفارشوں پہ سفارش کر رہے ہیں. مثال کے طور میں ایک مثال دیتا ہوں, میں مجلس پڑھوں, خیر یہاں پہ یہ سب نہیں ہوتا, اپنے ملکوں میں ہوتا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. آپ بیٹھے ہوئے تھے مجلس سن رہے تھے, کسی صاحب کوئی صاحب آئے آپ کے آفس کے اور آپ کے بغل میں آ کے بیٹھے, انہوں نے پرچہ آپ کو تھما دیا. آپ ہمتن گوش ہو کے میری مجلس سن رہے تھے. اب جو آپ نے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ کل سے آپ دفتر میں تشریف نہ لائیے گا, آپ کے باس کا لیٹر تھا, تشریف نہ لائیے گا, آپ کو ریزائن یعنی آپ کو جو ہے برخاست کیا جاتا ہے. اب کہاں کی مجلس, کہاں کے مولانا, اب تو اسی میں الجھ کے رہ گئے. انہوں نے ان کے کان میں کچھ کہا تو اب تک تو ایک فیوز ہوا تھا, اب دوسرا فیوز ہو گیا. انہوں نے تیسرے کو کہا, اب تین فیوز ہو گئے. عزیزان گرامی یہ سلسلہ ہوا, کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ اب ہمیں اس باس پہ یقین ہے لیکن باس کے باس پہ یقین نہیں ہے. سوچنا چاہیے ہمیں. تو اس لیے ہم اب نکلے یہاں سے, اس کو فون کیا, اس کو فون کیا, اس سے کہا, اگر یہی غور و فکر کر کے کوشش کیجئے, میں کوشش کو منع نہیں کرتا, لیکن ایک مرتبہ دل میں سوچ کے کہا ہوتا, مولا حسین آپ کی مجلس سن رہے ہیں, آپ سے بڑا وسیلہ کون ہے, لہذا مولا مولا اب آپ ہی سے کہتے ہوں کہ میری سفارش خدا سے کر دیجیے. حضور والا وہ تو وہ ہے جو فکروں کو بدل دیتا ہے, فکروں کو بدل دیا کرتا ہے. اگر وہ اتر آئے تو ظالم کے گھر میں اپنے ولی کو پالتا ہے. سوچئے آپ, ایک لاوارث بچہ ہے لیکن جب عادت کو بدلا تو پھر وہی لاوارث بچہ تماچے بھی مار رہا ہے اور پل بھی رہا ہے, فرعون کے گھر میں پل رہا ہے. حضور والا جیسے ہی تماشا لگا ویسے ہی کہا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے. دیکھا آپ نے, تماشے تاریخ میں بہت سے پائے جاتے ہیں اور جب لگتے ہیں تو ہوش آ جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو جناب آسیہ کہتی نہیں نہیں نہیں, یہ تو بچہ بہت ہی چھوٹا بچہ ہے, بچوں کا کام ہوتا ہے شرارت کرنا, داڑھی پکڑنا, کان کھینچنا, ہاتھ مارنا, تھپڑ مارنا, یہ تو بچوں کا کام ہوتا ہے. دیکھیے فطرت یعنی سوچ بدل دی, فکر بدل دی اللہ نے. پالنا تھا تو ظالم کی فکر کو بدل دیا. تو اس پہ بھروسہ کیجئے کہ جو انسانی فکر کو بدل دے, جو مسبب الاسباب ہے. لیکن ہم ایسے فقیر ہیں جو فقیروں کے در پہ جاتے ہیں. ارے جائیے تو کم از کم جناب امیر کے در پہ جائیے. صلوات محمد و آل محمد. اور دیکھیے اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں کہ اللہ جو ہے وسائل میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اسی راستے سے آپ کو دے گا. جب دینا چاہے تو کس شان سے دیتا ہے, چونکہ مجلس چوتھے امام سے منسوب ہے. تو عزیزان گرامی کیا شان ہے میرے اس امام کی, خدا کی قسم. ایک دوست آیا اور آنے کے بعد امام کو سلام کرتا ہے. امام نے مسکرا کے کہا صبح کیسے گزاری, دن کیسے گزرا. کہا مولا قرض میں آنکھ کھولی, دن گزرا, جتنے قرض خواہ تھے ان کے تقاضوں پہ گزرا, دشمنوں کے تانے سنے. دشمن کہتے ہیں تمہارے امام ہیں, بڑا ان کو یاد رکھتے ہو, امام تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرتے. تانے سن کے تھک گیا میں, ایک تو قرض, دوسرے دشمنوں کے تانے, اور ایسے تانے دیتے ہیں کہ مجھ سے اپنی توہین تو برداشت ہے مگر اپنے امام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. امام نے بڑے مسکرا کے کہا بھائی اس وقت تو میں بھی خالی ہاتھ ہوں, اس وقت تو میں بھی خالی ہاتھ ہوں, مگر تجھے خالی ہاتھ بھیجوں گا نہیں. دیکھیں آپ, غور کریں آپ, روزہ تھے امام, چوتھے امام علیہ السلام روزہ تھے, گھر کے اندر تشریف لے گئے, دو جو کی سوکھی روٹیاں لے کے آئے. کہا بھائی فی الحال تو میرے پاس یہ ہیں, تو انہیں لے کے جا, اللہ نے چاہا تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. سوچیے آپ, سینکڑوں کا قرضہ پڑا ہے, دو جو کی روٹیاں ہیں, ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے. یہ چاہنے والا تھا کہ مولا بیچارے اس وقت نہیں ہیں مولا کو, چلتے ہیں. بازار سے گزرا, جب بازار سے گزرا تو کیا دیکھا کہ مچھلی والا تھا, مچھلیاں ساری بک چکی تھی, ایک مچھلی تھی جو ٹھیک تھی, بس کام چلاؤ تھی, کام چلاؤ تھی. تو کہا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ روٹی لے لے اور یہ مچھلی مجھے دے دے. کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, لو. آگے بڑھا تو نمک بیچنے والا تھا. کہا بھی دیکھو اس زمانے میں نمک جو ہوتا تھا نا, ہمارے بچپن میں بھی ایسا ہوتا تھا, ڈلی والا نمک ہوتا تھا اور اس میں مٹی بھی کبھی کبھی ملی ہوتی تھی. کہا دیکھ بھائی تو نمک بیچ رہا ہے, تیرے نمک میں مٹی ملی ہے اور میری روٹی سخت ہے جو کی, لہٰذا یہ روٹی لے لے اور تھوڑا سا نمک دے دے. کہا ٹھیک ہے. ابھی آیا گھر اور جیسے گھر آیا تو بیٹھ کے کہ بھائی چلو مچھلی کو چاک کریں, مچھلی کو چاک کریں, اور چاک کر کے مچھلی کو تھوڑا نمک وغیرہ لگا کے اور تھوڑا سیک کے کھائیں ہم تھوڑا سا. ابھی چاقو لے کے شگافتہ کرنے جا رہا تھا کہ مچھلی والے آیا, دق الباب کیا, کہا بھائی تیری روٹی تو اتنی سخت ہے ہم سے نہیں چلے گی, روٹی بھی تیری مچھلی بھی تیری, روٹی بھی تیری مچھلی بھی تیری, اب تو اس روٹی سے مچھلی کھا لینا. وہ چلا گیا. ابھی یہ جو تھا اس نے مچھلی کو شگافتہ کیا, جیسے ہی مچھلی کو شگافتہ کیا تو اس میں چند سچے موتی نکلے, چند سچے موتی نکلے. اب اس نے غور سے دیکھا, ابھی انہیں دھو کے رکھا تھا کہ دوسرا نے دق الباب کیا, جیسے دق الباب کیا ویسے نمک والا تھا, کہا بھائی تیری روٹی ہم سے نہیں چلے گی, نمک بھی تیرا روٹی بھی تیری, روٹی واپس کر کے چلا گیا. اب اس نے گھر میں گھر کو بند کیا, ایک دانہ لیا, کئی عدد نکلے تھے, بازار میں پہنچا سنار کے پاس, کہا بھائی کتنے کا ہے؟ وہ کہا یہ ملا کہاں سے تمہیں, یہ تو بڑا قیمتی ہے. کہا کتنے کا ہے یہ بتاؤ. اس نے اتنی قیمت ایک کی بتا دی, ایک موتی کی, کہ سارا قرضہ اس میں اتر جاتا اور سارے حالات درست ہو جاتے, ساری چیزیں ہو جاتی. اس نے ایک بیچ دیا, بیچ کے اطمینان سے شکر خدا کرتا ہوا گھر میں داخل ہوا. ابھی اسے پکانے کا انتظام کر رہا تھا کہ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اب امام کا غلام تھا, کہا امام نے روٹی لینے کے لیے بھیجا ہے, کہا یہ روٹی تیرا منہ نہیں ہے جو کھا سکے اس کو, یہ روٹی تیرا منہ نہیں کہ تو کھا سکے, مجھے معلوم ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو گیا. تو عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ رزق دینے میں دولت دینے میں محتاج نہیں ہے. اگر آپ اللہ اور اللہ والوں پہ دل سے یقین لے آئیں تو ایسے راستوں سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. اصل میں مصیبت کیا ہو گئی ہے, ہر چیز کو تو ہم نے اپنا بنا لیا ہے, میری لائف, میرا گھر, میرے بچے, میرا مال, میرا بزنس. جب تک یہ سوچیں گے تو میرے ہی میں سب کچھ ہوتا رہے گا. عزیزان گرامی جب کہیں گے کہ اس کی نعمت ہے تو جب اس کی نعمت تصور کیجئے گا تو خدا کی قسم جب نعمت دینے کا وعدہ کیا ہے تو جب مصیبتوں میں گھرو گے تو اور بھی نعمت دیتا رہے گا. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, یہ جب ایسی شخصیتوں کو آپ پڑھیں, پڑھیں آپ, غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اتنا مختصر موقع ملا ہے مولا کو میرے. اور خدا کی قسم اس مختصر موقع میں میرے مولا نے جو دین کی حفاظت کی ہے اور پیغام حسینی کو پہنچایا ہے, وہ آپ اپنی مثال ہے عزیزان گرامی. کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے, جوان بھائی مر جاتا ہے, پاگل ہو کے رہ جاتا ہے, لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے 72 لاشیں دیکھے بھی ہوں, پامال بھی دیکھا ہو, ماں بہنوں کو بے مکنوں چادر دیکھا ہو. دوست ابھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں میں, ایک بات بیان کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا. سوچے وہ امام دین کو کیسے بچاتا ہے, اندازہ لگائیں کتنا عظیم تھا میرا امام. جب منزل اخلاق میں آیا تو انسان عام طور سے حادثات کا شکار ہوتا ہے تو لوگ کہتے بھائی چڑچڑے ہو گئے ہیں. ہم ایک صاحب سے ملے, ہم نے کہا پہلے تو بڑے با اخلاق تھے, ادھر بہت چڑچڑے نظر آ رہے, معاملہ کیا ہے؟ قاسم نے جوان بیٹا مر گیا ہے. یہ مثال ہے بھائی, واقعی نہیں. تو عزیزان گرامی جب انسان کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے, لیکن کروڑوں سلام ہو چوتھے امام پر, خدا کی قسم جب جو منزل آئی ذرہ برابر پیغام خدا سے رضا خدا سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. یہ کمال ہے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا. بزم امام سجی ہوئی ہے, چاہنے والے مسائل پوچھ رہے ہیں, امام کا دشمن آیا نفاق سے بھرا ہوا, امام کو دیکھا, امام کی شان میں گستاخیاں خوب کے دل کھول کے خوب گستاخیاں کر چکا, ساتھی بگڑے کام, امام نے کہا ٹھہر جاؤ نہیں, وہ خوب برا بھلا کہہ کے امام کو چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اب ساتھیوں نے گلہ کیا, روئے, مولا یہ بتائیے کہ ہم موجود تھے, ہمارے سامنے یہ ہوا, ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, مولا ہم سے برداشت نہیں ہوتی توہین آپ کی, آپ نے بڑی مصیبت اٹھائی. مولا نے کہا چاہتے ہو میں بدلہ لوں اس سے؟ کہا ہاں. کہا آؤ میرے ساتھ, دیکھیے ایک میرا اور آپ کے بدلہ لینے کا انداز ہے, ایک امام کا انداز ہے. امام آئے دروازے میں, کھٹکھٹایا دروازہ, جیسی دروازہ کھٹکھٹایا باہر نکل کے آیا, کہا اچھا دوستوں کو لے کے بدلہ لینے آئے؟ کہا ہاں, لیکن ایسے نہیں جیسے تو سمجھ رہا ہے. اس کے بعد امام فرماتے سنیں, یہ ایک دستور ہے ہمارے اور آپ کے لیے, دستور اخلاقی. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا جو کچھ تو نے میرے گھر پہ آ کر میرے دوستوں کے سامنے کہا ہے, دو ہی باتیں ہیں, یا سچ ہے یا جھوٹ ہے. اگر سچ ہے تو میں اپنے خدا سے اس کی معافی مانگتا ہوں, یہ امام کہہ رہے ہیں, میں اپنے خدا سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دے. اور اگر جھوٹ ہے تو میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے معاف کر دوں. یہ ہے اخلاق امام علیہ الصلوۃ والسلام. یا علی, میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے معاف کر دوں. جب اس نے یہ دیکھا, یہ کہہ کے امام جانے لگے, دوڑا راستہ روک لیا, کہا جانے نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا گھر جا کے آپ کی صورت دیکھی تھی, میرے گھر پہ آئے تو سیرت دیکھی ہے, اب میں ایسے جانے نہیں دوں گا, مجھے غلط فہمی ہوئی. اے فرزند رسول, آپ کو حق ہے رسول کے وصی ہونے کا, میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں, آپ کے گناہوں کے اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتا ہوں. امام نے معاف کیا. یہ ہے اخلاق عزیزان گرامی, یہ ہے کردار. اور جب دعا کی منزل میں آئے تو صحیفہ کاملہ جیسی کتاب مرتب ہو گئی, جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے. زبور کون کتاب ہے؟ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے, جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی. سوچیں آپ کہ امام ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں کہ کاپی پہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا ہے, یہ کہنا ہے, یہ کہنا ہے. نہیں عزیزانی گرامی, دعا کے وقت جیسی کیفیت دل کی ہوتی ہے انسان ویسے مانگتا ہے. سوچیں آپ, امام کی فل بدی دعائیں ہیں, اور وہ اتنی عظیم دعائیں ہیں کہ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کلام خدا ہے یا کلام امام ہے. سوچیں آپ, یہ پوری زندگی گزر گئی امام نے دعاؤں کے ذریعے دین کی تبلیغ کی. عزاداران امام, ہائے ہائے کتنا سخت مرحلہ امام کے لیے تھا کہ امام نے واقعہ کربلا کے بعد مسکرانا چھوڑ دیا تھا. امام نے, امام مسکراتے نہیں تھے, ہمیشہ بابا پہ گریا کیا کرتے تھے, بابا پہ رویا کرتے تھے. ایک چاہنے والے دوست کی بیٹی کی شادی ہوئی, کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے, آپ ہمارے ہاں شرکت کیجئے. امام نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں شریک ہونا ختم کر دیا ہے, ہم شادیوں میں شریک نہیں ہوتے, ہمیں اپنے بابا کا غم یاد آ جاتا ہے, ہم شادیوں میں نہیں جاتے ہیں. اس نے درخواست کی, مولا مولا آپ آئیں گے تو میرے دل کو سکون ہوگا, بہت اصرار کیا. امام نے فرمایا اچھا ایک شرط ہے, میں تیار ہوں تیرے ہاں شادی میں آنے کے لیے, مگر ایک شرط ہے. کہا مولا فرمائیے کیا شرط ہے؟ آپ جو بھی شرط بیان فرمائیے گا مجھے منظور ہے. کہا تو اپنے گھر میں میرے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کر, ہائے ہائے ہائے, آپ سوچے کیسے پیغام حسینی کو امام سید سجاد نے پہنچایا ہے. اس نے کہا مولا منظور ہے, امام کے لیے بہترین مسند رکھی, خاص جگہ رکھی, خطیب کے لیے کرسی رکھی گئی. خطیب آیا, اس نے امام کے مصائب کو بیان کرنا شروع کیے, اتنا گریا ہوا اتنا گریا ہوا کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی. عزیزان گرامی سوچنے کی بات ہے, جس میں صاحب عزا امام زین العابدین موجود ہو اس مجلس میں کتنا گریا اجرکم اللہ, گریا ہو رہا تھا, ہر طرف سے نوش شیون کی آوازیں آ رہی تھیں. اب جو صاحب خانہ نے دیکھا کہ جب خطیب نے اپنا بیان ختم کیا, مسند کو دیکھا, وہاں امام نہیں ہے, پریشان ہوا, جا کے دیکھا تو کہاں بیٹھا ہے میرا آپ کا امام, جہاں جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہوتی ہیں وہاں میرا اور آپ کا امام بیٹھا ہوا. اللہ اللہ, یہ پہنچا مولا آپ کی جگہ تو وہ تھی, یہاں کیسے آ گئے, نہ سنا جائے گا. کہا تو نے تو وہی دیکھا جو تجھے نظر آیا, مگر جو میں نے دیکھا وہ تجھے نظر نہیں آیا. جب مصائب ہو رہے تھے, میری دادی فاطمہ, میرے جد رسول خدا, میرے دادا علی مرتضیٰ, سب اس جگہ تھے, تو کیسے ہو جاتا کہ میں یہاں بیٹھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداروں اس امام پہ خوب روئیے, یہ امام زندگی بھر روتا رہا, روتا رہا, تڑپ تڑپ کے روتا رہا, پانی کو دیکھا تو رویا, ہائے ہائے میرے امام پہ کتنا سخت مرحلہ گزرا ہے. عزاداروں تبلیغ کرتے رہے امام, آخر کار ایک مرحلہ آ گیا کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا. عزاداروں کل میں یہاں تک بیان کر چکا ہوں, جب امام سجاد کی شہادت کی خبر ملی, چاہنے والوں نے امام کے گھر کو گھیر لیا. عزاداروں عورتیں عورتوں کو پرسہ دے رہی ہیں, مرد مردوں کو پرسہ دے رہے ہیں, ان میں وہ بیویاں بھی زندہ ہیں کہ جو کربلا میں تھیں. عزاداروں سوچئے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا تو کیا روزے عاشورہ یاد نہ آیا ہوگا. ہائے ہائے, ایک کوہرام بربت. اجرکم اللہ, امام باقر جو پرسہ دینے والا آتا ہے چیخ مار مار کے روتے ہیں, اس لیے کہ امام کی نگاہوں میں میدان کربلا تھا. کہ بابا ایک وہ وقت تھا کہ جب میرا جد گھوڑے سے. اجرکم اللہ, بیویاں بیویوں کو پرسہ دے رہی ہیں, مرد مردوں کو پرسہ دے رہے ہیں, بچے بچوں کو پرسہ دے رہے ہیں. امام کو غسل دیا گیا, امام کو کفن پہنایا گیا, جنازہ چلا. امام باقر کا گریبان چاک ہے, سر کھلا ہوا ہے, سر پیٹتے جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. عجب نہیں امام کو یاد آ رہا ہو, ہم کربلا سے چلے تھے تو دادا حسین کا جنازہ بے گہروں کفن پڑا ہوا. عزاداروں سب نے پرسہ دیا, کسی نے بچوں کے تماچے نہیں لگائے. لیکن ہائے ہائے, کربلا میں تو دستور بدل گیا تھا کہ ادھر حسین شہید ہو گئے, ادھر سکینہ کے تماچے لگنے لگے. اور یہی نہیں کہ تماچوں پہ اکتفا کی گئی ہو, بعد شہادت کتنا ستایا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ چلتے چلتے ایک منزل آئی کہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں دھس گیا, اب نکلتا نہیں, نکلتا نہیں. قافلے میں دیر ہوئی, شبر نے پوچھا کہ آخر یہ کیوں قافلہ آگے نہیں چل رہا ہے. اس نے بتایا کہ یہ وجہ ہے, ملعون آیا, امام سجاد کی پشت مبارک پہ تازیانہ مارا, امام تڑپ گئے, وائے ہو ظالم میں نے کیا کیا ہے. کہا تمہارے بابا کا سر زمین میں نیزہ دھس گیا ہے, جب تک آگے نہیں بڑھے گا تازیانے لگاتا رہوں گا. ہائے ہائے, جناب سید سجاد اونٹ سے اترے, عزاداروں ہاتھ کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا, گلے کے توق کو سنبھالا, روتے ہوئے کہا بابا کیا وجہ ہے, سر حسین سے تازہ خون گرنے لگا آزادارو. آواز آئی بیٹا میں کیسے آگے بڑھوں, ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی ہے, جب تک سکینہ نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا. بیمار امام نے جناب زینب کو خبر دی, بی بی اتری, جناب کلثوم اتری, چلی واپس کربلا کی طرف. آواز دے رہی ہیں بیٹی سکینہ, پھوپھی کی جان سکینہ, باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ. آئے آگے بڑھی, درخت کے نیچے کوئی معزمہ پردہ پوش بیٹھی ہوئی تھی. یہ آگے بڑھیں سوچتی ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ کسی بچی کو تو نہیں دیکھا. عزاداروں نہ سنا جائے گا, میری ماؤں میری بہنوں اللہ آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے, جن کے ڈھائی یا تین سال کے بچے ہیں ذرا بچوں کے جذبات کو سمجھیے. اللہ اللہ, جب آگے بڑھیں تو کیا دیکھا کہ جناب سکینہ ان بی بی کی گود میں سو رہی ہیں. بی بی بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہیں, شانی پہ بوسے دے رہی ہیں. جب جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو دل بھر آیا, کہا بی بی اس بچی کو باپ کی شہادت کے بعد تماچے تو لگائے گئے, آگ تو لگائی گئی, کانوں سے گوشوارے تو چھینے گئے, کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا. بی بی اپنا نام بتا دیجئے, اپنا نام بتا دیجئے. کہا نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ کہا میں اپنی ماں فاطمہ سے آپ کی سفارش کروں گی. یہ جملہ سننا تھا زادارو, ایک مرتبہ بی بی نے نقاب الٹ دی. ارے میری بیٹی زینب, میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں, جب سے تو نے مدینہ چھوڑا زینب پیروں میں گر گئی, اما ہم لٹ گئے, ماں جایا ماں ڈالا گیا, چادریں چھین لی گئیں, اسیر ہو کر دیار بدیار شہر بشہر لے جایا. ماتم حسین
سلام کیا بے دل ہو حسین جان, سلام شام اما فل ہو حسین جان,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
سلام ای باب رحمت باب جنت, سلام ای باب رحمت باب جنت, سلام ای رهبر والا حسین جان, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام ای زاده زهرا حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
همیشه بلبم نام تو باشم, همیشه بلبم نام تو باشم, همی گویم که ای مولا حسین جانم, قامت را از دل و جان میپذیرم, قامت را از دل و جان میپذیرم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
سلام کعبه دل ها حسین جان, سلام کعبه دل ها حسین جان, سلام شمع من فلها حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین. حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان می‌پذیرم غمت را از دل و جان می‌پذیرم کنم برپا از یاد را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم